پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 231، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہلی حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 10/11/2000۔ موضوع: ہمارے لیے دنیا کی زندگی بہتر ہے یا آخرت کی؟ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیاسے کی مثال بیان کی ہے، کہ ایک شخص باہر ریگستانی علاقہ ہے، صحرا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، وہ دور دیکھتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، وہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچتا ہے کہ پانی حاصل کرے. جب اس جگہ پر پہنچتا ہے تو وہ سراب ہے، پانی نہیں. اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ سراب کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سراب کیا ہے؟ نظر کا دھوکا ہے، دکھائی کچھ دیتا ہے، ہوتا کچھ ہے. پیاسے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پانی نامی چیز کچھ بھی نہیں، صرف آنکھ کا دھوکا ہے جس کو وہ پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا. یہی حال ہم میں سے اکثر لوگوں کا ہے، ہم حقیقت کی بجائے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو شخص صبح ہو کر اٹھتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا، نماز نہیں پڑھتا، اٹھتے ہی اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتا ہے، رات گئے تک اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اور اس کے دل کو روپے پیسہ دیکھ کر کچھ تسلی سی ہو جاتی ہے کہ میرے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، میری عزت لوگ کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا سراب ہے، دھوکا. حقیقت کا علم کب ہوگا؟ جب انسان اس منزل مقصود تک پہنچ جائے گا جہاں اس نے پہنچنا ہے. جیسا وہ پیاسا اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو پانی نظر آتا ہے، ایسے ہی یہ انسان جب اس منزل پر پہنچے گا جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، تب اس کو پتا لگے گا کہ یہ سارا ہی دھوکا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، مال و زر کی فراوانی تھی، عیش و عشرت میں اپنی زندگی بسر کرتا رہا، جب یہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اللہ صرف ایک مرتبہ اس کو جہنم میں داخل کر کے باہر نکالے گا. اور پھر اس سے پوچھے گا، بتا تیری یہ دنیاوی جاہ و جلال، یہ بادشاہت، یہ امیری، یہ عیش و عشرت کہاں ہے؟ وہ بندہ بیان کرے گا کہ یا اللہ، جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو کبھی بھی کوئی آرام نہیں دیکھا. اس کی دنیا کی جو ساری زندگی ہے ایک لمحے میں ختم ہو کر رہ جائے، صرف ایک دفعہ جہنم میں داخل کر کے باہر نکال کر جب اس سے پوچھا جائے گا، دنیا کی کوئی نعمت اس کو یاد نہیں رہے. اور یہ دنیا کی زندگی جو دھوکا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالی جب اسرافیل سور پھونکیں گے، زندہ لوگ مر جائیں گے، دوبارہ پھونکیں گے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ ان سے سوال کرے گا کتنا عرصہ دنیا میں رہے، جواب کیا دیں گے؟ لبثت یوماً او بعض یوم. یا اللہ ایسے یاد پڑتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ہم رہے، حالانکہ 60 سال 70 80 سال 100 سال عمر گزاری ہوگی، لوگوں پر ظلم کیے ہوں گے، لیکن آخرت کے مقابلے میں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا پھر ان کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، یہ دنیا کی زندگی بالکل دھوکا نظر آئے گی. آج بھی ہم لوگوں کو دیکھ کر جو دنیا دار ہیں، دیکھ کر ہمیں عجیب سی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. چلو ایک دین دار ہے، وہ صبح کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر اپنے کاروبار میں جا کر مشغول ہو جاتا ہے، آزان ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ دکان چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر کاروبار کرتا ہے، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر آزان ہوتی ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا، ایک روٹین ہے. یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالی نے کیوں مقرر کی ہیں؟ یہ 5 وقت کی عبادت، جتنا وقت اس میں لگتا تھا ہونا یہ چاہیے تھا یا صبح کو یا شام کو، اتنا وقت لگانے کا حکم دے دیا جاتا کہ بندے تو اتنا وقت عبادت میں گزار لے باقی دنیا میں، لیکن اللہ تعالی نے ان اوقات کو 5 وقتوں پر تقسیم کیوں کیا؟ جب بندہ دنیا دار بن کر، کاروباری بن کر، ملازم بن کر دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، حی علی الصلاح، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، بلانے والا اللہ ہے. بندہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی حاضری کے لیے، اس کے دربار میں اس کے سامنے جھکنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ فرما بردار ہے، جب بھی بلاؤں گا میرے پاس آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق میں مشغول ہوتے ہیں، جو ہی اذان کی آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا بلاوا نبی کے کانوں میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی تو ہمیں پہچاننا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کون، جیسے اجنبی، بس تیاری کر رہے ہیں نماز کے لیے، جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ پانچ وقت کی نمازیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اے بندے تو میرا ہے یا دنیا کا ہے، اگر میرا ہے تو میرے کہنے پر تو آئے گا، جب بھی میں تجھ کو بلاؤں تجھ کو آواز دوں، اگر تو میرا بندہ ہے میرے کہنے پر آ، اور اگر تو میرا بندہ نہیں دنیا کا بندہ ہے، درہم و دینار کا بندہ ہے، پھر تیری مرضی ہے جیسے مرضی کر۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت، دنیا داروں کی اکثریت ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ ہے بھی، اللہ کا کوئی حکم ہے، اللہ کا کوئی بلاوا ہے، اللہ کی کوئی پکار ہے، اللہ کا کوئی مطالبہ ہے، اللہ کا کوئی حق ہے، دنیا دار کو اس کا کچھ علم نہیں، اور ان کی زندگی دیکھ کر ہمیں ایسے لگتا ہے، ان پر افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جہنم کی ایندھن تیار ہو رہے ہیں، جہنم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کی بجائے پتھروں کو، انسانوں کو بطور ایندھن کے استعمال کرنا ہے، یا اللہ یہ مخلوق یہی ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کی قسمت میں جہنم ہی ہے، یصلاها مذموما مدحورا، اس کو دھتکارتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کو، اسلام کو، دین کو یاد نہیں رکھتا ہے وہ کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ دے دے جہنم، دنیا مجھ کو دے دے، اس کے بدلے میں چاہے جہنم ہی مل جائے، بس دنیا ہمیں ملنی چاہیے، اللہ کہتا ہے پھر ہم اسے جہنم ہی دیتے ہیں اور جہنم میں بھی دھتکار کر پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل عیش آخرت کی عیش۔ اس لیے صحابہ خندق کھود رہے ہوتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ یہ دنیا میں تو کوئی عیش نہیں ہے، اب امیر سے امیر آدمی ہو، اور زیادہ امیر ہی بیمار ہوتے ہیں، غریب تو بہت کم ہی بیمار ہوتے ہیں، غریب سوکھی کھا کر محنت مزدوری کرتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے، لیکن امیر مرغم غذائیں کھائے گا، اچھے سے اچھا کھائے گا، اچھے سے اچھا پہنے گا، پھر اس کو بلڈ پریشر کی بیماری لگ گئی، کینسر کی بیماری لگ گئی، اس کو فلاں بیماری لگ گئی، فلاں بیماری لگ گئی، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بس اب یہ نہیں کھانا، اب یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ امیر آدمی ویسے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سپیریئر ہوں، بہت اونچا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے، اس کی امیری موجود ہے، مال موجود ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، کھانا موجود ہے، شوگر ہے، کھا نہیں سکتا، دل چاہتا ہے میٹھی چیز کھاؤں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، شوگر ہائی ہو جائے گی، مر جائے گا، اب بلڈ کینسر ہو گیا ہے، اب یہ بیماری ہو گئی ہے، کھانا موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، کھا نہیں سکتا. امیر اس دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے کہ اللہ ہے جس نے سارے نظام کو چلا رکھا ہے، ایک غریب بھاگتا پھر رہا ہے اور میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. اس لیے دنیا کا مال مل جانا، عمارت مل جانا، پیسہ مل جانا، مال و زر اکٹھا ہو جانا، یہ کوئی اونچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. غریب آدمی کو جہاں بھی کوئی ٹھکانا میسر ہو، درخت کے نیچے پڑا ہوا سو جاتا. ہم نے دیکھا ہے مزدور پیشہ لوگ سڑکوں پر پڑے ہیں اور سو رہے، کوئی غم نہیں. اور امیر جب تک گولیوں کا پھکا منہ میں ڈال نہیں لیتا، 10-12 گولیاں کھا نہیں لیتا، نیند ہی نہیں آتی. کیا پریشانی ہے؟ کاروبار کی پریشانی ہے جی. کاروبار تو بالکل گیا، میں نے اب مل لگائی تھی، کارخانہ لگایا تھا، ٹھپ ہو گیا. فلاں حکومت کے آنے سے، فلاں حکومت کے جانے سے کاروبار صفر پر آ گیا. لوگ پیسہ لے کر بھاگ گئے، مال میرا تھا، ادھار دے بیٹھا، اب پیسہ واپس نہیں آتا. اب مجھ کو سکون نہیں ہے، اب میں گولیاں کھاتا ہوں تاکہ مجھ کو نیند آ جائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ یہ دنیا جس کے لیے تو بھاگ رہا ہے، یہ تیرے لیے عذاب ہے، عذاب. ایک غریب آدمی جس کا کسی نے کچھ دینا نہیں، اس کو کوئی اچھا گھر میسر نہیں، پرانے سے گھر میں، کرائے کے گھر میں، چوراہے پر پڑا سویا ہوا ہے، بے فکر صبح کو اٹھتا ہے، اپنا کام شروع کر دیتا. اصل عیش کہاں کی عیش ہے؟ آخرت کی عیش ہے. اس جیسی عیش کہیں بھی نہیں ہے، وہی اصل میں عیش. کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، موت نہیں جس کا کوئی علاج نہیں. ہر چیز کا علاج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دنیا میں جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کا علاج بھی نازل کر دیا ہے، الا السام، موت کا کوئی علاج نہیں. اور آخرت میں اللہ موت کو بھی ختم کر دے گا کہ اے بندے، جس سے تو ڈرتا تھا کہ اچانک تجھ کو آ کر پکڑ لے گی. اور وہ آدمی بڑا ہی خوش قسمت ہے جس آدمی کو موت کا ڈر ہوتا ہے کہ پتا نہیں کب میں پکڑا جاؤں، کب مجھ کو بلایا جائے، کب مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، اس لیے ہر وقت تیاری میں رہتا. اور جس آدمی کو موت کا فکر ہی نہیں، یہ ڈر ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ بے فکر جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. فکر مند ہر وقت تیاری میں رہتا ہے کہ جب بھی اللہ نے مجھ کو بلایا میں جانے کے لیے بالکل تیار. اس لیے حدیث میں آتا ہے، جب مومن کی روح نکلتی ہے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے، پانی فوراً بہنے لگ جاتا بغیر کسی رکاوٹ کے. اسی طریقے سے مومن کی روح جب نکلتی ہے ایسے ہی آرام سے نکل جاتی. تکلیف روح نکلنے کی سب کو ہوتی ہے، لیکن اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک آدمی کا آپریشن ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر مار رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپریشن کر رہے ہیں. دوسرے آدمی کا آپریشن ہے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر دلاسا دے رہے ہیں، بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم انجیکشن لگا دیں گے، درد ہوگا تو، تکلیف ہوگی تو ہم تجھے گولیاں دے دیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ہم جگہ سن کر لیں گے، بس تھوڑی سی دیر ہے، ابھی تیرا کام ہو جائے گا. ایک طرف سے دلاسا دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے آپریشن کیا جا رہا ہے. اب اس آدمی کی مثال اس آدمی کے ساتھ دیں جس کو ساتھ ساتھ مارا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے. یہی حال روح کے نکلنے کا ہے. فرشتے آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، اے بندے تجھ پر اللہ کا سلام ہو، اے نیک روح اپنے بدن سے باہر نکل، ان ربا کے آلے کے راب، تیرا رب تجھ سے بہت راضی ہے. یہی آخرت کی منزل جو ہے سب سے کٹھن منزل ہے، سب سے مشکل منزل ہے. جس منزل کے کنارے پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، زارو قطار رویا کرتے تھے.
لیکن جب اس منزل کی ابتدا ہی میں اللہ کی طرف سے سلام آ جائے، فرشتے آ کر سلام کہیں اور یہ خوشخبری دے دیں کہ اے خوشبخت روح، اے طیب اور پاکیزہ روح اپنے جسم سے باہر نکل، تیرا رب تجھ سے بڑا راضی. کتنی بھی کٹھن منزل کیوں نہ ہو، وہ منزل آسان ہو جاتی ہے کہ جب اللہ ہی مجھ سے راضی ہے پھر ڈرنے کی کیا بات. اب موت کا کوئی ڈر نہیں اس کو، اس لیے حدیث میں آتا ہے جب مومن بندہ مرتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا چہرہ جیسے پھول کھلتا ہے ایسے بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے خوشی کی وجہ سے. اور جو دنیا دار بدبخت ہوتا ہے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا. دیندار متقی پرہیزگار کرنے والا کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھ کو لے چلو مجھ کو لے چلو. کہاں پر؟ اس گھر میں جہاں اندھیرا ہے روشنی نہیں، جہاں تنہائی ہے کوئی ساتھ نہیں ہے، جو کیڑوں کا مسکن ہے، جو سانپوں کا مسکن ہے، جو جسم کی ہڈیوں کو پسلیوں کو دائیں اور بائیں طرف سے نکال دیتی ہے، وہ جگہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر، جہاں کوئی سوراخ نہیں ہے، کھانے کی جگہ نہیں. لیکن مومن بندہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھ کو لے چلو مجھ کو لے چلو اس جگہ پر. کیوں؟ اس نے اپنی قبر کو منور کر لیا ہے دنیا میں رہ کر، اعمال صالح کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، رب کی ناراضگی کو اپنی توبہ سے دور کر لیا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے، اس کو خوشخبری مل چکی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی. اور جب اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، فرشتے اس سے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، اس کے سامنے نقشہ ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا، اور یہ فرشتوں کو جواب دیتا ہے ذرا مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، میری تو نماز عصر کی ضائع ہو گئی، سورج غروب ہو رہا ہے، پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر تمہارے سوالوں کا جواب دوں. کیسا اطمینان ہے اس کو، اس کے لیے قبر کوئی چیز نہیں. اور جو بدبخت ہے جس نے دنیا کو ہی بس دنیا کو ہی جانا کہ دنیا ہی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہائے مجھ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. جب اس کی چارپائی کو اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ مردہ یہ بات کہتا ہے، اگر کوئی انسان اس کی بات کو سن لے فوراً بے ہوش ہو کر گر جائے. دو ہی صورتیں ہیں، جنت یا جہنم، دو ہی جماعتیں ہیں، جنتی یا جہنمی، خوشبخت یا بدبخت، دیندار یا دنیا دار، رب کو محبوب اور جس سے رب ناراض ہو، دو ہی کیٹیگری ہیں. ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو رات کو سوتے ہوئے، اپنی زندگی کو، گزرے ہوئے دن کو اس کا تجزیہ کر کے سویا کریں، آج میں نے کیا کام کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا یا اللہ کو ناراض کرنے کا، میری وجہ سے دین کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا دین کو نقصان ہوا ہے، میں نے آج دین اسلام کی کوئی بات کسی کو کہی ہے یا نہیں کہی ہے. تجزیہ کر کے سویا کریں، آپ کو اپنا رزلٹ ابھی نظر آ جائے گا. قیامت تو دور کی بات ہے، ہر روز جو آدمی اپنا حساب کرتا ہے اس کو اپنا نتیجہ پتا لگ جاتا ہے، میں دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں. اور جب انسان دنیا دار ہوتا ہے اس کا دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ گیا دوسرا نقطہ لگا دوسرے گناہ کبیرہ کے سبب، تیسرا نقطہ لگا حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا، اب اس کو ہدایت کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ اور ہم میں سے پرانے اہل حدیث ان میں سے اکثر ایسے ہی جن کو اچھی بات کبھی اچھی نہیں لگی، ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، اب کس کو کیا کہا جائے، کسی کو کوئی شک رہ گیا ہے دین اسلام اور دین کفر کے بارے میں؟ جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی شک رہ گیا ہے کسی کو؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھ کو تو اللہ، یا اللہ مجھ کو تو پتا ہی نہیں تھا؟ کوئی کہہ سکتا؟ آج دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے، آج دنیا اتنی دور چلی گئی ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، کیسٹیں ہیں، کتابیں ہیں، خود پڑھتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، بیوی پڑھتی ہے، سناتی ہے۔ کوئی آدمی اس مغالطے میں اب نہیں رہ سکتا کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھ کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے گھروں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کلچر کو، اس تہذیب و تمدن کو دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، اللہ والی یا شیطان والی۔ ہم اس میں ہیں کہ جس پہ اللہ کا سلام آتا ہے، خوشخبریاں آتی ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے، یا ہماری کیٹیگری وہ ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور اس کو دھتکار کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کو پوچھا تک نہیں جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کمانا چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا یا اللہ تو جنت دے دے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا اللہ میری بیوی اگر پردہ نہیں بھی کرتی تو جنت تو دے دینا، میں اگر سود کھاتا ہوں تو کیا ہے، جنت تو مجھے نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ ایسا آدمی بڑا ہی بدبخت ہے کہ گناہ کیے جانا اور اللہ سے امید کیے رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، اپنا حساب کتاب کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله، اور بے وقوف کون ہے جو اپنی ہر خواہش پر عمل کرتا ہے، جو گندی سے گندی چیز ہے اس کو پسند ہے، گندی سوسائٹی اس کو پسند ہے، گندی فلمیں اس کو پسند ہے، گندے ڈرامے اور گانے اس کو پسند ہے، گندا کلچر اس کو پسند ہے، گندی بیوی اس کو پسند ہے، جو گندگی ہے اس کو پسند ہے، اپنی خواہشات پر مرتا ہے، بس جو دل میں آئے کرو۔ تمنا عل اللہ، اور اللہ تعالی پر آرزوئیں تمنائیں ڈالتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو غفور الرحیم۔ اللہ کہتا ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعى لها سعیہا، اور پھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھتا نہیں بلکہ اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت کیا ہے؟ آزان ہو گئی جمعے کی، سن لی لیکن گھر میں بیٹھا رہا، کیا کرنا ہے؟ جا کر جائیں گے، جب دل میں آئے گا تب جائیں گے، جب قریب ہوگی نماز تب جائیں گے، شوق شروع میں جانے کا کیا فائدہ؟ وسا وہاں سا یہاں، گھڑی دیکھتا ہے ٹائم ہو گیا ہے، دفتر پہنچنا ہے، باس ناراض ہو جائے گا اگر وقت پر نہیں پہنچا، इंक्रीमेंट मेरी रुक जाएगी, तरक्की मेरी रुक जाएगी, प्रमोशन मेरी नहीं होगी, इसलिए ऐन वक्त पर पहुंचता है। मुलाजिम को आपने देखा, मुलाजिम को डर होता है अपनी तरक्की का कि मेरी तरक्की नहीं होगी, मुलाजिम को डर होता है अपने अफसर का कि अफसर नाराज हो जाएगा, इसलिए कभी आपने
नमाज पढ़े ना पढ़े अपनी तैयारी करेगा, नाश्ता करेगा, कपड़े इस्त्री करवाएगा, खूब तैयार होकर ऐन वक्त पर अफसर के पहुंचने से पहले कुर्सी पर बैठा। क्यों? दुनिया चाहे। और जब दीन का मामला आ जाए, अल्लाह कहे आ नमाज के लिए आ, और जब जुमे की आजान हो जाए तेरा घर में बैठना हराम, तेरा कारोबार करना हराम, बीवी से गुफ्तगू करना हराम, आजान होने के बाद कोई काम नहीं कर सकता, बस मस्जिद में आकर अल्लाह के दीन की बात सुन जो तेरे लिए फायदा मंद नहीं, इसके लिए जरा सोचेंगे देखेंगे। अब कई मरतबा मैं तवज्जो दिला चुका हूं लोगों को कि जब आजान हो जाए फिर ये ना देखें कि नमाज करीब होगी तो जाएंगे, इसका कोई सवाल नहीं। फरिश्ते वो रजिस्टर बंद कर लेते हैं जिसमें नाम लिखे जाते हैं, या अल्लाह ये बंदा पहले वक्त में आया, शुरू में आया, अल्लाह कहता है इसको ऊंट की कुर्बानी का सवाब दे दो, दूसरा आया इसको गाय की कुर्बानी का सवाब दे दो, फिर आया उसको बकरे की कुर्बानी का सवाब दे दो, ये सवाब कम होता रहता है। और जब खतीब खुतबा देने के लिए खड़ा हो जाए फिर रजिस्टर बंद हो जाता है, अब वो सवाब वाली बात तो खत्म हो गई। और हम में से अक्सरियत ऐसे ढीठ लोगों की है कि जब आएंगे तो जब वो सवाब वाला रजिस्टर बंद हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि वाकई फरिश्तों ने अब रजिस्टर बंद कर लिया है, अब चले हम। दूध देना मीमलियां डालकर इसी को कहते हैं कि काम भी करना, जुमे के लिए आना भी, लेकिन आना किस वक्त, उस वक्त आना कि जब वो रजिस्टर बंद हो जाए, यकीन हो जाए कि वाकई अब खुतबा शुरू हो गया, अब हमारा नाम रजिस्टर में नहीं आ सकता, अब यकीन हो गया चलो अब चलते हैं, अब काम ठीक है। वसअलहा सअयहा, अल्लाह कहता है फिर ये बंदा जो आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करता है, आखिरत का इरादा करता है, फिर उसके लिए मेहनत और कोशिश करता है, कैसी? पांव पर वरम आ गई। अल्लाह के नबी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इतनी आजी और इनकसारी और इतनी इबादत क्यों करते हैं, आपके पांव पर वरम आ गई है, आपकी तो अगली पिछली कोताहियां अल्लाह ने माफ कर दी है, वैसे ही आपके लिए जन्नत लिख दी है, जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम आपको मिलने वाला है, बल्कि आपकी सिफारिश से लोग जन्नत में जाएंगे, हौज़े कौसर पर आप पानी पिलाएंगे, आपको मेहनत की क्या जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया है, क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करूं कि या अल्लाह तूने मुझको इस मकाम पर बिठाया है, पहुंचाया है, मैं तेरा इबादत करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। वसअलहा सअयहा, फिर इसके लिए मेहनत करता है आखिरत की तैयारी के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, रब को राजी करने के लिए, कि जब अल्लाह किसी चीज से मना कर दे, बिरादरी मर जाए इसके पीछे, ये ना माने, मैं नहीं मानता, मेरा अल्लाह चूंकि नहीं मानता, बीवी कहे कि मैं अपने लेके चली जाती हूं, तुझको छोड़ देती हूं, मैं तेरे साथ नहीं रहती, ये कह दे तू चली जा, मैं अपने नबी को नाराज नहीं कर सकता, मैं दीन इस्लाम के खिलाफ कोई बात गवारा नहीं करता। वसअलहा सअयहा, ये है जो आखिरत की तैयारी कर रहा। हम आखिरत की तैयारी में हैं, हम तो मजाक करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह से मजाक कैसे है, या अल्लाह हम तेरे हैं, दीन की बेहरमती करेंगे या अल्लाह हम तेरे हैं, कजरवी अख्तियार करेंगे या अल्लाह हम तेरे हैं, जबान से कहना और अमल से तर्दीद करना। वाह वाह, जो शख्स आखिरत की तैयारी करता है लेकिन शर्त क्या है, वह मोमिन, वो मोमिन हो। तैयारी तो हर बिदअती करता है, हर मुशरिक करता है, आपने देखा नहीं, खानकाहें आबाद हैं, بدعات زوروں پر ہے، شرک زوروں پر ہے، کوئی ایک نام پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، کوئی اللہ ہو کے نعرے بلند کر رہا ہے، کوئی دائیں طرف گردن مارتا ہے، کوئی بائیں طرف، 40-40 دن کا چلہ دریا کے کنارے بیٹھ کر پورا ہو رہا ہے، فلاں پیر نے وظیفہ بتلایا ہے، بس اس وظیفے کو میں پورا کر لوں، بس پھر میں کامیاب ہوں۔ جو آخرت کی تیاری کرے، اس کے لیے محنت کرے، شرط کیا ہے کہ ہم اس کو آخرت میں کچھ دیں گے، وہ ہوا مؤمنن، وہ مومن ہو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا عقیدہ صحیح، اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ لاکھ محنت کرے، ساری رات عبادت کرے، دن میں روزے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک جماعت آئے گی، ان کی عبادت تمہاری عبادت کے مقابلے میں بہت زیادہ، تم اپنی عبادت کو بہت کم تر خیال کرو گے ان کی عبادت کو دیکھ کر۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، رات کو قیام کریں گے، دن میں روزے رکھیں گے، اور سمجھیں گے یہ کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری تقویٰ، پرہیزگاری، نماز، روزہ، یہ سب کچھ ان کے اندر موجود ہوگا، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، ایسے دین سے نکل جائیں گے۔ اب ان کی عبادت کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گی، کیوں؟ وہ مومن ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی درست نہیں۔ جنت کس کو ملے گی؟ ہر نمازی کو جنت کبھی نہیں ملتی، ہر روزے دار کو جنت اس کے بدلے میں نہیں ملے گی، اور اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ ہر عمل کرنے والے کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کس کا عمل قبول کرتا ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو مومن ہے، ایمان ہے اس کے دل میں۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہو، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پر یقین اور اس کے نبی پر یقین کا نام ایمان ہے، دل میں یقین ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ ورنہ عبداللہ بن ابی کہا کرتا تھا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی منافق دیتے تھے، لیکن ان کا ایمان دل میں اللہ کے نبی پر نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ ان کی گواہی ہی قبول نہیں، میں ان کی گواہی کو نہیں مانتا، یہ منافق، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ۔ اس لیے ایمان کیا کہتے، کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان جو کہہ رہی ہے، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ زبان کہہ رہی ہے، اور دل تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ قبر پر نہیں جھکتا، قبر والے سے نہیں مانتا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتا، گنج بخش اور فیض بخش نہیں سمجھتا، اولاد دینے والا نہیں سمجھتا، لا الہ الا اللہ، اس نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیا، اس کا توکل اپنے رب پر ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، رکوع سجود اس سے ہے، سرگوشیاں اس سے ہے، آجزی اس کے سامنے ہے، انکساری اس کے سامنے ہے، نظر و نیاز اس کے لیے ہے، پیشانی کا جھکنا اس کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ زبان کہہ رہی ہے، اور جوارے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، دل میں ایمان ہے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور جوارے انسان کے اعضاء کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جب وہ پکارتا بھی اللہ کو ہے، جھکتا بھی اللہ کے سامنے ہے، عاجزی انکساری بھی اللہ تعالی کے سامنے ہے، کسی کا کوئی تعلق نہیں تو ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس ان کی اتباع کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلو، قادری، سہروردی، چشتی، بریلوی، دیوبندی، یہ بن گیا،
اب یہ مومن ہے وہ مومن جس کے لیے آخرت ہے، کیا یہ مومن ہے؟ اس نے دو چیزوں پر ہی، اللہ نے دو چیزیں مقرر کی، توحید و رسالت، اس نے دونوں چیزوں میں ہی رکھنا ڈال دیا، اللہ کی توحید میں غیروں کو شریک کر دیا، نبی کی رسالت میں آئمہ کو لا کر بٹھا دیا، اب اس کا ایمان نکل گیا اس سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سختی کی بات ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت، اس میں شرک تو اللہ گوارا کرتا ہی نہیں، نہ اپنی توحید میں نہ نبی کی رسالت میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اور جو آدمی کبھی اس کو اٹھا کر بٹھا دیا، کبھی اس کو بٹھا دیا، کبھی اس کا نام لے لیا، کبھی اس کو پوج لیا، کبھی اس کو پکار لیا، ایسا بدبخت جہنمی ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آدمی مومن ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو یہ کوشش کر رہا ہے، جو یہ محنت کر رہا ہے، اس کا اس کو بدلہ دیتا ہے۔ بندے کو نے دنیا میں محنت کی، اب یہ چیزیں تجھ کو کیوں مل رہی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے جائیں گے، نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی، اللہ کیا کہے گا؟ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا، یہ بابرکت کھانا پینا تمہارے لیے، یہ میں نے تم کو کیوں دیا ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم دنیا میں رہ کر میری رضا حاصل کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے مجھ کو راضی کرنے کی، یہ سارا بدلہ میں اس کے بدلے میں تم کو دے رہا ہوں، ایک میرا فضل شامل حال ہے، دوسرے تمہارے نیک اعمال ہیں جس کا بدلہ میں تم کو اس صورت میں دے رہا ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کا بدلہ واقعی دیا جائے گا، لیکن جو مومن نہیں ہے اس کی کوشش کا کوئی بدلہ نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے عقیدے کو درست کریں، آسان سا قرآن اور حدیث، توحید و رسالت، کوئی لمبی چوڑی، تیسرے کو شامل کرنا مشکل چیز ہے۔ مثلا ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ کیا؟ اللہ اس کا رسول، قرآن اور حدیث، توحید و رسالت، دو ہی ہیں۔ اب جب تیسرے کو آپ شامل کریں گے، تیسری اضافی چیز ہو گئی جو مشکل کام ہے، اور پھر تیسرے پر صبر نہیں، پھر چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، چھٹا آئے گا، یہ طریقت ہے، یہ شریعت ہے، یہ امامت ہے، یہ ولایت ہے، یہ سب مان، کتنا بوجھ آپ اپنے آپ پر ڈال رہے ہیں۔ ہم آپ کو بوجھ سے ہٹا کر صرف دو چیزیں دے رہے ہیں، اللہ اس کا رسول، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مجھ کو امامت بھی دو، مجھ کو ولایت بھی دو، مجھ کو بزرگوں کی بزرگی بھی دو، مجھ کو فلاں چیز بھی دو، مجھ کو فلاں چیز بھی دو، میں سب کو دے رہا ہوں۔ دو پر عمل ہوتا نہیں، اور سب کا کٹھڑ اپنے سر پر اٹھانے کے لیے تیار۔ آپ کی مرضی ہے، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی محنت کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ کی مرضی ہے دنیا دار بن جائیں، ٹھیک ہے، دنیا میں مگن رہیں، دنیا میں کمائیں کھائیں، وقت پر آئیں یا نہ آئیں، جمعے کے لیے اللہ بلائے، بس ٹھیک ہے، مرضی ہے، آئے۔ پھر یہ قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، مومن کے ساتھ خاص مہربانی اللہ تعالیٰ کی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو فصلی بٹیرے ہیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں الیکشن کے دنوں میں سیاسی پارٹیاں زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں؟ جو اصل سیاسی پارٹیاں ہیں، جنہوں نے مستقل اس معاشرے میں رہنا ہے، اس کمپین میں حصہ لینا ہے، وہ اپنے کارکنوں کو دیکھتی ہیں کہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ کس نے دیا۔ بھٹو کے زمانے میں جب ضیاء صاحب نے ان کو ختم کیا، بے نظیر آئی، ضیاءوں کو سامنے لے آئے، یہ کون ہیں؟ جی یہ وہ لوگ ہیں جب ضیاء نے ہم پر ظلم کیا، یہ ہمارے ساتھ تھے۔ اور جو فصلی بٹیرے ہیں، جو آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں پرسوں کو پارٹی وہ چوتھے کو پارٹی وہ ان کا کیا حال ہے ان کی کہیں بھی قدر و قیمت نہیں پتا ہے یہ بے پہنے کا لوٹا ہے کبھی ادھر گر گیا کبھی ادھر گر گیا یہی حال دین کا ہے اگر آپ حزب اللہ میں اللہ کی پارٹی میں شامل ہوں گے پھر کیا ہوگا اللہ کہے گا یہ میری پارٹی کا ممبر اور جہنم میں چلا جائے میری جماعت میں شامل ہو کر اس کو کوئی نقصان پہنچے نہ میں آسمان سے فرشتے بھیجوں گا اس کی تائید و نصرت کے لیے فرشتے اس کے ساتھ ہو کر لڑیں گے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدلہ کس کو دے گا جو اس کی پارٹی کے پکے ممبر ہیں اور جو فصلی بٹے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جمعہ بھی پڑھ لیا سین میں بھی چلا گیا بیوی کو بے پرد بھی پھرا دیا اور کبھی اس کو قرآن حدیث بھی بتلا دیا جو فصلی بٹے رہے ہیں ان کا حال یہی ہوگا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض قرآن کی آیات ہم سن کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو بس وہ جو نبی کے زمانے میں منافق تھے انہی کے بارے میں اتری تھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آیت ہم پر ایسی فٹ ہوتی ہے 100%. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اے لوگو بعض چیزوں کو بعض اللہ کے احکام کو تم مان لیتے ہو بعض کا انکار کر دیتے ہو اس کیٹاگری میں ہم شامل ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ کی بعض باتیں مان بعض کو چھوڑ دیا واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں پھر اللہ کیا کہتا ہے جو یہ حرکت کرے گا فضی فی الحیات دنیا میں دنیا میں بھی اس کو ضرور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت عذاب حسنی بٹولے نہ بنو صحیح ہو کر متقی اور پرہیزگار بن کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے یہ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار شب برات کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کے عبادت اور اس کے روزے کے بارے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ روزہ رکھو اور یہ کرو اور وہ کرو اس کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہیں نور محمد یا محمد نور نام رکھنا درست ہے ہمارے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ بے معنی سے نام رکھے جاتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا کیونکہ عربی زبان سے مناواتف اس لیے وہ نام رکھ لیے جاتے ہیں اسی سلسلے میں یہ بھی ایک نام ہے بس نام ہی نام ہے ورنہ اس کی حقیقت پر جب غور کیا جائے تو کچھ اور ہوتا ایک مہینے میں نفلی روزے کس تاریخ کو یا دن کو سنت ہیں چاند کی 13, 14, 15 ہاں 13, 14, 15 کو اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے کیا اس رات کی عبادت فرضی ہے یا نہیں اور یہ کتنی کرنی چاہیے شب رات کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ عبادت گھر میں کریں یا مسجد میں جبکہ ہمارے گھر کے پاس کوئی مسجد نہیں ہے الحدیث کی باقی مسجدوں میں عبادت قبول نہیں اس رات عبادت کوئی ہے ہی نہیں یہ روایات صحیح نہیں آپ کہتے ہیں الحدیث والے کسی کے مخلد نہیں بنتے حالانکہ حدیث میں گھوڑے کے گوشت کو حلال بتایا گیا ہے لیکن ہم نہیں کھاتے اس کے برعکس بھینس کے گوشت کو ہم کھا لیتے گھوڑے کے گوشت کو نہ کھانا بھی کسی بزرگ یا کسی امام نے کہا ہوگا کیا اس طرح ہم مخلد نہیں بنتے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گھوڑے کو حلال قرار دیا ہے فقہ حنفی میں بھی حلال ہے اور حدیث میں بھی حلال ہے اب اس کا گوشت تو مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے اس لیے یہ کہا گیا آپ کھاتے نہیں ہیں تو یہ الزام ہے ورنہ یہ حلال ہے اور ہر حلال چیز کو کھایا بھی نہیں جاتا کہ انسان ضرور ہی کھائے اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ زب کھا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی آپ نے کہا بھی میں نہیں کھاتا میرا دل نہیں چاہتا ہے حلال صحابہ کھا رہے ہیں اگر حرام ہوتی تو اللہ کے نبی منع بھی کر دیتے اس لیے ہر حلال چیز اگر دل نہ چاہے تو کھانی ضروری بھی نہیں
اگر کوئی آدمی ایسی بنیان پہنتا ہے جس کے اوپر مچھلی یا کسی جاندار چیز کی تصویر ہو، کیا اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کو عام حالت میں پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تصویر ہر حالت میں حرام ہے، یہ نہیں کہ نماز کی حالت میں حرام ہے، اس لیے نماز ہو یا نماز کے علاوہ اس کو یہ بنیان وغیرہ نہیں پہننی چاہیے۔ جس نے اسلام میں کوئی نئی طریقہ جاری کیا اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کا بھی ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اس کا بھی۔ اس حدیث میں تو اجازت ہے نیک کام ایجاد کرنے کی، جبکہ ختم قرآن بھی تو ایک نیک کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ یہ نیک کام جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے یہ وہ ہے جو پہلے ہی اسلام میں موجود تھا۔ مثلا یہ حدیث اس وقت اس موقع کی ہے جب اللہ کے نبی کے پاس ایک وقت آیا جو غریب تھا، آپ نے اس کے لیے اپیل کی اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب پہلے آدمی نے حصہ لیا اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی حصہ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اسلام میں کوئی ایسی سنت جاری کرے اس کو ثواب، پچھلے والوں کا بھی ثواب۔ تو یہ جو سنت صدقہ خیرات کی پہلے موجود تھی اس آدمی نے ابتدا کر دی۔ تو ایسی سنت جو پہلے موجود ہو اور اس پر آدمی سبقت لے جائے، اس کو دیکھ کر اور لوگ اس میں شامل ہو جائیں، تو یہ ہے اس حدیث کا معنی۔ مسجد کی تعمیر میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت ہے، جبکہ مسجد کو پختہ بنانا اسلام میں جائز نہیں۔ مسجد کو پختہ بنایا جا سکتا ہے لیکن مسجد کی زیب و زینت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ مسجدوں کو سجایا جائے گا اور پھر فخر کیا جائے گا کہ میری مسجد کا مینار دیکھا کتنا اونچا ہے، میری مسجد کا محراب دیکھا کتنے بیل بوٹے میں نے لگائے ہیں، وہ دیکھ لکڑی کی ایسے میں نے لگائی ہے۔ تو یہ فخر، مسجد کو اس طریقے سے سجانا جیسے یہودی اپنی عبادت گاہوں کو سجاتے ہیں، یہ منع ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا حلال ہے مگر اس کی قربانی کے طور پر کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ ہر حلال چیز کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ مثلا ہرن حلال ہے، آپ کہیں ہرن کی قربانی دے دو۔ نیل گائے حلال ہے، آپ کہیں چلو آج نیل گائے کی قربانی دے دو۔ ہر حلال چیز کی قربانی نہیں دی جاتی۔ شریعت پاک سے بچوں کی پیدائش کے وقفے کے بارے میں وضاحت فرمایا، نے اس لیے بتایا جائے کہ اس وقفے کو برقرار رکھنے کے لیے کیا شریعت طریقہ ہے، دودھ پلانے کی مدت کی وضاحت کرو۔ یہ کوئی شریعت طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اس لیے اس میں کوئی وقفے کے لیے کوئی شریعت چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتلائے۔ ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى والجرحى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔